سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوات پڑھیں محمد، اللهم صل على محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک جاری یہ سلسلہ آج اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ کل آخری شب ہے اور آج کی شب شب ولادت سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مناسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لہذا 17 ربیع الاول صادقین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، لہذا ہم اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام عموم مسلمین اور بالخصوص ولی عصر حجت ابن الحسن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ اس نبی برحق کی آمد کی شب ہے کہ جس کی آمد سے ظلمتوں کی چادر چاک ہوئی اور جلوے نور نمودار ہوا، کہ جس کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اور جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہوئی۔ کہ مرسل اعظم کی آمد سے اور آپ نے جب زمین پہ قدم رکھا تو قیصر و کسرا کے ایوان ہلے، فارس کے آتش کدے بجھے، حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، کعبے سے بت گرائے گئے، کعبے میں یاد الہی کے دیے جلائے گئے، دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوا، اور نظام عدل اور حکومت اسلامیہ کا روئے زمین پر قیام عمل میں آیا، جہاں انصاف اور عدالت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اپنی ہی زندگی میں اسلامی نظام کا قیام عمل میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ان تمام سختیوں کو برداشت کیا اور آپ کے اندر وہ حوصلہ تھا، وہ ہمت تھی کہ آپ نے کفر سے مقابلہ کیا، ظلمتوں سے مقابلہ کیا، ناانصافیوں سے مقابلہ کیا، بے عدالتی سے مقابلہ کیا، سران کفر سے مقابلہ کیا، اور اس مرکز میں کھڑے ہو کر نبی کریم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، جس سرزمین پر کفر کا جہاں پر غلبہ تھا، جہاں کفر کا تسلط تھا، جہاں چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، شرک و کفر کی تاریکیاں جہاں چھائی ہوئی تھیں، اس مقام پر نبی کریم نے نعرے توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، اور اس سخترین حالات میں مکے کی نبی کریم نے اسلام کو پھیلایا، یہاں تک کہ وہ تمام سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے زمانے جاہلیت کے جتنے دستورات تھے ان سب کا خاتمہ فرمایا، طبقاتی نظام کا خاتمہ فرمایا، اور اونچ اور نیچ اور خاندانی اور نسلی تعصبات کا خاتمہ کیا، اوہام اور غلط تخیلات کے جو جالے ذہن انسانی پر چھائے ہوئے تھے ان سب کو صاف کیا، انسان کے دل و دماغ کو پاک کیا، اور انہیں منزل اعتدال پلایا، عقائد اور افکار اور نظریات میں اصلاح فرمائی، یہاں تک کہ اسلامی نظام کا قیام عمل میں لایا، کس سخت ترین حالات میں، کس مشکل حالات میں یہ کام کیا، جہاں پر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس تاریک ماحول میں، اس پیچیدہ اور نہایت ہی دردناک حالات میں جہاں انسانیت سوز مظالم ہو رہے تھے، جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جہاں ناانصافیاں اپنی حد کو چھو چکی تھی، جہاں اقدار انسانی پامال ہو چکے تھے، جہاں انسانی افکار اور نظریات کا جنازہ نکل گیا تھا، جہاں انسانی عقائد اور انسانی صفات اور انسانی اقدار ختم ہو چکے تھے، وہاں حضور نے اسلام کا پودا لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جب صحرا میں جب کوئی پودا اگتا ہے تو وہ بہت جاندار ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، حضور نے اسلام کا پودا ایک ایسی سخت سرزمین پر اگایا ہے، ایسی سنگلاخ سرزمین پر اگایا ہے کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر بھی بہار آ سکتی ہے، اس صحرا میں بھی بہار آ سکتی ہے، اس تپتے ہوئے ریگستان میں بھی بہار آ سکتی ہے، لیکن حضور نے اس شرک و کفر کے ماحول میں اسلام کا سبزہ اگایا ہے۔
نعرہ
اسی لیے کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حضور ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز پایا، او ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر آپ کی شخصی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ چھڑچھڑے مزاج ہوتے اور بات بات پہ ناراض ہونے والے ہوتے، غصے والے ہوتے، تند مزاج ہوتے، تیز طبیعت کے مالک ہوتے، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ہر بات پہ ناراض ہونے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ آپ نے ایسے مقام پر اخلاق کا مظاہرہ کیا ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا کے سب سے بدتمیز ترین لوگ تھے، سب سے زیادہ بد اخلاق لوگ تھے، سب سے زیادہ جہاں جو لوگ انسانیت کا مذاق اڑا رہے تھے، اس ماحول میں حضور نے اخلاق انسانی کا مظاہرہ کیا ہے اور فرمایا بعثت لأتم ما مکارم الاخلاق، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں۔ یعنی غرض خلقت انبیاء اور خود اپنی غرض خلقت کو اور غرض بعثت کو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ میں کیوں مبعوث کیا گیا ہوں، کس لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے انسانوں کے، کیا کیفیتیں تھیں، لوگوں کا مزاج کیسا تھا، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا نظریہ کیسا تھا، وہ ہر ناجائز بات کو جائز سمجھتے تھے، ہر بری بات ان کے نزدیک اچھی تھی، وہ ظلم اور ناانصافی کو عدالت سمجھ رہے تھے، اقدار مٹ چکے تھے، نظریات تباہ ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں جب انسان انسانی منزلوں سے گر کر حیوانی سطح سے نیچے اتر رہا تھا، ایسے ماحول کو حضور نے اس ماحول میں یہ کام انجام دیا ہے، تو کتنا بڑا کام ہے یہ کہ حضور نے بعثت کے بعد اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئی कि कोई ये सोच नहीं सकते थे कि इस माहौल में एक इंसान इतनी बड़ी तब्दीली भी ला सकता है। लेकिन हुजूर के पास अल्लाह ने हुजूर को इस अंदाज में पैदा किया, इस अंदाज में खल्क किया, इस अंदाज में संवार के भेजा कि नबी करीम की परवरिश और नबी करीम की तरबियत खुद अल्लाह सुभानहु व तआला ने अपने दस्त मुबारक से किया है कि अल्लाह के दस्त जलाल व जमाल से मुरसल आज़म को ऐसे संवारा कि ये शाहकार खुद परवरदिगार का अपना शाहकार कहलाया जिसको खल्क करके अल्लाह ने कहा फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। कि मुस्तफ़ा को खल्क करने के बाद अल्लाह ने कहा कि कितना अजीम है इस मखलूक का खालिक कि जिसने मुस्तफ़ा को खल्क किया है। निगार खाने आलम में कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो मुस्तफ़ा से बुलंद हो। जिस तरह से अल्लाह ने सुहफ़े आदम भेजे, नूह पर सहीफ़े भेजे, खलील पर सहीफ़े भेजे, कलीम पर किताब भेजी, मसीह पे किताब भेजी, सारी किताबें आई और चली गईं, तौरात आई, जबूर आई, इंजील आई, लेकिन कुरान जैसी किताब अब तक नाजिल ही नहीं हुई थी। न इससे पहले कोई कुरान से पहले कोई कुरान नाजिल हुआ, न कुरान के बाद कोई कुरान नाजिल हुआ। कुरान तो एक ही है, यानी कुरान से पहले कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान के बाद फिर कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ। कुरान अब तक है और क़यामत तक रहेगा। इसी तरह से मुस्तफ़ा से पहले कोई मुस्तफ़ा नहीं आए और मुस्तफ़ा के बाद कोई मुस्तफ़ा नहीं, और हर दौर मुस्तफ़ा ही मुस्तफ़ा का दौर है। यानी मुस्तफ़ा अब भी मौजूद है, मुस्तफ़ा क़यामत तक मौजूद रहेंगे। जिस तरह कुरान अब भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगी, इसी तरह मुस्तफ़ा आज भी मौजूद है, मुस्तफ़ा कल भी थे, मुस्तफ़ा क़यामत तक रहेंगे। क्यों? इसलिए कि सीरत मुस्तफ़ा का तसलसल है। ये दौर दौर मुस्तफ़ा है, ये ज़माना मुस्तफ़ा का ज़माना है। यानी अब अगर अली आए तो परतोए मुस्तफ़ा बन के आएंगे, हसन आएंगे तो परतोए मुस्तफ़ा बन के आएंगे, हुसैन आएंगे तो मुस्तफ़ा की सूरत बन के आएंगे। यानी ये जो भी दौर है, चाहे वो अली का दौर हो कि हसन मुश्तबा का दौर हो, ये सारा दौर हुजूर का दौर माना जाएगा।
नारे सलवा।
यूं समझिए कि मुस्तफ़ा हर दौर में आते रहे, सीरत एक ही रही, सूरत बदल बदल के आते रहे। एक ही हुजूर की ज़ात थी, मुस्तफ़ा थे, सीरत मुस्तफ़ा नहीं बदली। सीरत मुस्तफ़ा मुख्तलिफ पैकर में ढलती रही, सीरत मुस्तफ़ा मुख्तलिफ सूरतों में ढलती रही, सीरत मुस्तफ़ा मुख्तलिफ नामों में तब्दील होती रही। हर दौर में मुस्तफ़ा एक नए नाम के साथ ज़ाहिर हुए। कभी मुस्तफ़ा अली की सूरत में ज़ाहिर हुए, कभी मुस्तफ़ा हसन मुश्तबा की सूरत में ज़ाहिर हुए, कभी मुस्तफ़ा हुसैन शहीद करबला की सूरत में ज़ाहिर हुए, कभी मुस्तफ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में ज़ाहिर हुए। जब अली के दौर में थे तो नाम अली था, सूरत अली के जैसी थी, लेकिन किरदार वही मुस्तफ़ा का किरदार था। हसन के दौर में नाम बदला हुआ था, सूरत बदली हुई थी, लेकिन सीरत वही सीरत थी। यानी तसलसल सीरत ख़त्म नहीं हुआ। आज भी यही हम कहते हैं कि आज भी जो पर्दे गैब में है उसकी कुन्नियत भी मुस्तफ़ा की कुन्नियत है, उसका नाम भी मुस्तफ़ा का नाम है, उसकी सीरत भी मुस्तफ़ा की सीरत है, उसकी सूरत भी मुस्तफ़ा की सूरत है, उसका उठना भी मुस्तफ़ा जैसा है, उसका बैठना भी मुस्तफ़ा जैसा है। अब ये जो मोहम्मद आ रहा है वही मोहम्मद है, लेकिन नई सूरत में है, नई शक्ल खामत नई शक्ल में है, नए कद्दो खामत में है।
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी या रब, विलादत बासादत हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, बराए ज़ुहूर खान आले मोहम्मद अलैहि सलाम, बुलंद तर
लिहाजा यही वजह है कि जब भी किसी इमाम के दौर में किसी کسی کو جب خواہش ہوتی تھی جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کی تو اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لیا کرتے تھے اور یہ کہہ کے زیارت کرتے تھے کہ ہم جمال مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور جب کلام کی خواہش کرتے تو یہی کہتے کہ مجھے میں نے جمال مصطفیٰ کا تو دیدار کر لیا ہے، کلام مصطفیٰ سننے کی خواہش ہے، آواز مصطفیٰ سننے کی خواہش ہے، لہجہ مصطفیٰ سننے کی خواہش ہے، یعنی جو لوگ حضور کو اپنے دور میں جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ اپنے دور کے امام کو دیکھ لیتے تھے تو ایسا ہی وہی شرف ملتا کہ جو مصطفیٰ کو دیکھنے کا شرف، اور ایسی کتنی روایتیں آپ کو ملیں گی، کتنی احادیث آپ کو ملیں گے اس باب میں کہ جس نے کسی بھی امام کی اپنے دور میں زیارت کی گویا اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ آج بھی اگر کسی نے فرزند مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کی تو گویا اس کو وہ شرف ملے گا کہ جو اس نے مصطفیٰ اور حضرت احمد مشتبہ کی زیارت کا گویا اس نے شرف حاصل کیا۔ لہٰذا اب کربلا کا زائر نہیں، وہ مصطفیٰ کا زائر ہے۔ اب اگر کوئی کسی نے نجف کی زیارت کی تو اس نے نجف کی نہیں بلکہ اس نے حضور کی زیارت کی، اس لیے کہ یہ سارا تسلسل جو ہے حضور، اور یہ سب وابستہ حضور ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم انہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ان کی سیرت کو قبول کرتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ سمجھ کے قبول کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو اگر سنتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات سمجھ کے سنتے ہیں، ہم ان کا کلام سنتے ہیں تو کلام مصطفیٰ سمجھ کے سنتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کی پیروی سمجھ کے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم نے فردی اخلاق بھی پیش کیے اپنی زندگی میں، اجتماعی اخلاق کو بھی پیش کیا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں حضور نے مکمل قرآن کو سیرت کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کیسے تھے تو کہا گیا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق قرآن جیسا تھا، یعنی وہ کیسے تھے تو اگر ان کے اخلاق کو لکھا جائے گا تو قرآن کی عبارتیں بن جائیں گی، اور اگر قرآن کی عبارات کو، قرآن کے الفاظ کو اگر پیکر کی شکل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی شکل میں دیکھیں۔ مصطفیٰ کے اخلاق میں قرآن کو دیکھیں۔ اگر قرآن مجید کو مجسم دیکھنا ہو، کہ آیات قرآنی کو مجسم دیکھنا ہو، کہ قرآن مجید اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کیجئے تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کام کیسے کریں تو مصطفیٰ کی طرف دیکھیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو کیسے پڑھیں، یہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی جیسے مصطفیٰ پڑھیں ویسے پڑھنا ہے۔ صلوا کما رأیتموني أصلي، تم نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے کیسے روزہ رکھا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے حج کرو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے کیسے حج کیا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے کیسے زکوٰۃ دی۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جہاد کرو تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کیسے کریں تو سیرت مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہوگا کہ مصطفیٰ نے کیسے جہاد کیا، ویسے ہی ہمیں جہاد کرنا ہے۔ اگر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوت دو لوگوں کو اسلام کی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیرت نبی میں تلاش کرنا ہوگا کہ نبی نے کیسے دعوت اسلام دی، نبی نے کیسے دعوت اسلام دی، ویسے ہی ہمیں دعوت اسلام دینا ہے۔ یعنی اگر قرآن کہہ رہا ہے امر بمعروف کرو نہی عن المنکر کرو تو یہ ہمیں سیرت نبی میں تلاش کرنا ہوگا۔ اچھا، اب نبی کا دور گزر گیا تو نبی کا دور گزرنے کے بعد اب کس کی سیرت کو ہم اپنائیں؟ تو یہ 12 سیرتیں ہمارے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ نبی اگر اس دور میں ہوتے تو وہی کرتے، یعنی اگر علی کے دور میں حضور ہوتے تو ویسے ہی کرتے جیسا کہ علی ابن ابی طالب نے کیا، حسن مجتبیٰ کے دور میں حضور ہوتے تو ویسے ہی عمل انجام دیتے، وہی سیرت کے نقوش ہمیں ملتے جیسا کہ امام حسن کے دور میں ملے، اور اگر حسین شہید کربلا کے دور میں حضور ہوتے تو ویسے ہی اعمال ہمیں دیکھنے کو ملتے جیسے سیرت امام حسین سے ظاہر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت کا تسلسل ہے۔ تو نبی کریم نے فردی اخلاق بھی پیش کیے اور اجتماعی اخلاق بھی پیش کیے، حکومتی اخلاق بھی پیش کیے، اقتصادی اخلاق بھی پیش کیے، اجتماعی اخلاق بھی پیش کیے، اور مختلف شعبہائے حیات میں اپنے اخلاق کو نبی کریم نے پیش کیا۔ ظاہری اخلاق اگر آپ دیکھیں، ظاہری نبی کریم کا ظاہری برتاؤ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ یعنی نبی کی شخصی زندگی بھی شخصی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ بھی رسالت کا حصہ ہے۔ یعنی اگر تم دیکھو کہ محمد اٹھ رہے ہیں تو یہ نہ کہو کہ محمد کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ سمجھو کہ رسول کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر محمد بیٹھ جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ محمد بیٹھ رہے ہیں بلکہ اللہ کا رسول بیٹھ رہا ہے۔ یعنی ان کی شخصی زندگی ہو، فردی زندگی ہو، کہ اجتماعی زندگی ہو، وہ سب کے سب رسالت کا حصہ ہے۔ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ گھر میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے، میدان میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے، محراب میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے، ممبر پر ہوں تو اللہ کے رسول ہے، اور میدان میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے، جلوت میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے، خلوت میں ہوں تو اللہ کے رسول ہے۔ یعنی ہر جگہ ہر وقت اللہ کے رسول ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی زندگی کا کوئی عمل رسالت سے جدا نہیں ہے، ان کا کوئی عمل رسالت سے الگ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی جو فردی زندگی ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی فردی زندگی تھی، یہ ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی اسوہ ہے، یعنی نمونے عمل ہے۔ ان کی شخصی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ تو نبی کریم کی جو ظاہری زندگی، ظاہری برتاؤ، ان کا لباس پہننے کا انداز، ان کا سرما لگانے کا طریقہ، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی نظافت، ان کی ظاہری جو نظافت تھی نبی کریم کی، وہ بھی ہمارے لیے نمونے عمل ہے، اور وہ بھی در حقیقت سیرت کا حصہ ہے۔ کہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، یہ نہیں کہ یہ جو ہے سیرت نبی سے ہٹ کے ہے، سنت نبی سے ہٹ کے ہے، یہ بھی سنت نبی کا حصہ ہے۔ کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم اپنی ظاہری زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ نبی اس دور میں عرب کے اس دور میں جہاں پانی مشکل سے ملتا تھا، نبی کریم اس وقت بھی اپنا ظاہری لباس صاف ستھرا رکھا کرتے تھے، اور جس وقت پسینہ اتنا نکلتا تھا، اور آج بھی عرب میں دیکھیں، اور پسینے سے لوگوں کے قریب جانے سے آدمی کتراتا تھا، اتنی بدبو لوگوں کے جسم سے آتی تھی، اس وقت بھی نبی کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ یہ آپ کہیں کہ وہ نبی کریم کی باطنی خوشبو تھی، نہیں، بلکہ ظاہری طور پر بھی انہوں نے جینے کا سلیقہ سکھایا کہ اگر بدبو آئے پسینے میں تو عطر کے ذریعے سے اسے بدل دو، اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دو۔ لہٰذا وہ اپنی زندگی گزارنے کا جو مثال کے ظاہری طور پہ جو پیسہ ہوتا تھا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ ظاہری نظافت و پاکیزگی کے پر نبی کریم خرچہ کیا کرتے تھے، یعنی لباس کو صاف ستھرا رکھنا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا، مسواک، یہ تمام چیزیں نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ ظاہری آرائش اور اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے لباس پہ توجہ دینا، اپنی صورت اور اپنے ظاہری صورت اور اپنی زندگی کی سادہ سیدھی زندگی میں بھی جو ہے پاکیزگی کا خیال رکھنا، یہ نبی کریم کی زندگی کا حصہ ہے. یہاں جو اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں وہاں میں عموماً جو لوگ وہ طبقات سے آتے ہیں کہ جس کو ہم ظاہری طور کے اوپر پسماندہ طبقہ کہتے ہیں، مالی اعتبار سے بچھڑا ہوا طبقہ کہتے ہیں. دیکھیے، بچھڑا ہوا طبقہ ہونا اس بات کی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا لباس بھی گندا ہو اور جو ہے ہماری ظاہری ہمارا ظاہر بھی جو ہے نا وہ ہمارا ہمارے گھر میں جو ہے کیونکہ ہم غریب ہیں لہٰذا ہمارا گھر گندا رہے، اس میں کچرا پڑا رہے. صاف ستھرا رکھنے کے لیے پیسے کی کہاں ضرورت ہے؟ یہ تو انسان کے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ذہنیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے مزاج میں نظافت آئے، انسان کے مزاج میں پاکیزگی آئے. یعنی کلچر تبدیل ہو، کلچر تبدیل ہو، تہذیب بدلے، تہذیب بدلے. تو تہذیب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ باطنی تہذیب ہی کا نام تہذیب ہے، بلکہ ظاہری نظافت بھی تہذیب کا حصہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ان نظافت من الایمان، کہ نظافت ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں محلوں میں چلے جائیے کس قدر جو ہے آپ کو کچرا ملے گا، گلی میں چلے جائیے کچرا، سڑکوں پہ چلے جائیے کچرا، گندگی ہی گندگی. یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، صاف ستھرے رہنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری زندگی کیسی ہے؟ ان کے محلوں میں بدبو آتی ہے، ان کے گھروں میں کچرا ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے ظاہری اور لباس ان کا گندا ہوتا ہے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے فرض کریے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہے، ایک مسلمان کی طرز زندگی کے خلاف ہے. یعنی اسلام پوری زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے، پورے نظام کو بدل دینا چاہتا ہے، فردی اخلاق سے لے کے حتیٰ آئینہ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اپنے بال سنوارو، اپنے جسم کو سنوارو، اپنے لباس کو سنوارو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تہذیب کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. نبی کریم نے ساری چیزوں کو بدلا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعثت نبی سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی، تمہاری ظاہری زندگی کیسی تھی، تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا اوڑھتے تھے، کیسے مکانات میں رہتے تھے، تمہارے مکانات کیسے تھے، تمہارا لباس کیسا تھا، تمہارا طرز زندگی کیسا تھا. سب کچھ حضور نے آ کے بدل دیا، ہر چیز بدل دیا، ظاہری رکھ رکھاؤ بدل دیا، پورے کلچر کو بدل دیا. صلوات پڑھے محمد والے. حضور نے پوری تہذیب کو بدل دیا. وہ اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھا کرتے تھے کہ کوئی مچھر آ کے آپ کے بدن پہ بیٹھ نہیں تک پاتا اور کوئی مکھی نہیں قریب آپ کے آتی. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی سے حضور دور رہتے تھے. آپ کہیں گے کہ یہ مانوی نہیں بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ اپنے آپ کو اتنے پاک و صاف رکھتے تھے. لوگ پانی کا بہانہ بناتے ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے. اتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں پانی کا کہ بدن پہ جو ہے ایک چھینٹا گرتا ہے پورا مگ پانی کا زمین پہ گرتا ہے. بچوں کی طرح نہاتے ہیں بڑے لوگ بھی، ایسے نہاتے ہیں کہ بدن پہ کم پانی گرتا ہے، زمین پہ زیادہ گرتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا آواز بہت آتی ہے، نہا رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. ارے جب بدن پہ پانی گرے گا تو آواز کہاں سے آئے گی؟ آواز اس وقت آئے گی جب زمین پہ پانی گرے گا، زمین پہ پانی گرے گا. اور معلوم ہوا کہ جو ہے وہ شاور کھولے ہوئے نہا رہے ہیں، اتنا پانی بہا رہے ہیں، اتنا پانی بہا رہے ہیں. اگر یہ تہذیب ہو جائے گی پانی بہانے کی، تو پھر آنے والی نسلیں جب پانی کم رہے گا اس وقت کیسے غسل کریں گی؟ بہرحال ائمہ علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ پانی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. کیا امام فرماتے ہیں اگر میں سمندر میں بھی غسل کروں گا تو اتنا ہی پانی اپنے لیے استعمال کروں گا جتنا گھر میں استعمال کرتا ہوں. یہ نہیں کہ سمندر ہے تو بہا دوں پانی، نہیں. یہ ہے کہ اسراف کو منع کیا گیا ہے. وضو، پیغمبر جو ہے ایک چھوٹی سی گلاس کے اتنے مگ میں وضو کیا کرتے تھے، دو تین جگ کے اتنے پانی میں حضور جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے. یعنی لوگ جو مہینوں غسل نہیں کرتے تھے حضور مسلسل اپنے بدن کو پاک و صاف رکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نبی کریم ظاہری طور پر غسل بجا لایا کرتے تھے کہ آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی. یعنی حضور کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ نظافت پہ خرچ کرو, صابن پر, شیمپو پر, اور جو ہے یہ تمام صرف وغیرہ جتنی پاک و پاکیزہ کرنے والی چیزیں ہیں اس چیزوں پر, عطر پر, ان چیزوں پہ خرچ, تاکہ جو ہے وہ جسمانی طور کے اوپر, ظاہری طور کے اوپر بھی جو ہے آپ کا بدن پاک و صاف رہے. اور یہ جو سیاہ لباس کی مکروہ ہونے کے جو بات آئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس سے گندگی ظاہر نہیں ہوتی ہے. سفید لباس پر اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس پر گندگی ظاہر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں میل خورا کپڑا چاہیے, اسلام کہتا ہے کہ میل خورا کپڑا نہیں, وہ کپڑا جس پہ میل ظاہر ہو جائے وہ کپڑا پہنو تاکہ میل رہے نہیں جس لباس میں, کیونکہ کالے لباس میں جو ہے وہ میل نظر نہیں آتا ہے. لہذا کالا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی چیز گر جائے معلوم ہی نہیں ہوگا, گندا ہو جائے معلوم ہی نہیں ہوگا, ہے نا, کتنے جراثیم کتنے, لہٰذا پتہ ہی نہیں چلتا. لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے, سفید لباس پہننے کو اس لیے تاکید کی گئی ہے. لہٰذا یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہیں کہ جو اسلام نے تہذیب کلچر کو بدلا ہے, تہذیب بدلی ہے. یہ تو اخلاق فردی باتیں تھیں, اجتماعی اخلاق پر بھی حضور نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر انسان جو ہے وہ خدا پہ توکل کرے, ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا پہ توکل کرے, ذکر خدا, دعا, اور جو ہے شجاعت, یہ بھی جو ہے در حقیقت فردی اخلاق میں آئے گا کہ ہم جو ہے فرد بھی اور پورا اجتماع بھی اس چیز کو جو ہے وہ اپنا سکتا ہے. اور طبیعت سے لگاؤ, نیچر سے لگاؤ, نیچر سے محبت, یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. یعنی درختوں کو اگانا اور جو ہے درخت لگانا یہ اس قدر ثواب ہے کہ اصال ثواب کے لیے انسان جو ہے درخت اگا سکتا ہے کہ میں یہ درخت اگا رہا ہوں اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے, اپنے دادا کے اصال ثواب کے لیے. یہ کتنا بڑا ثواب. اسلام نے درخت کو اکھاڑنے سے منع کیا ہے, درخت کاٹنے سے منع کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے اخلاق کا حصہ ہیں جس کی طرف بہت کم جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. متاسفانہ اس ممبروں سے ان اخلاق کی طرف جو جزئی اور جزیاتی اخلاق ہیں اور جو ہے جو بہت ہی جو ہے جزیات ہیں اس کی طرف ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم تمام پہلوؤں پر جو ہے اسلام کی توجہ دیں تاکہ ہمارا ظاہر بھی سنور جائے, ہمارا باطن بھی سنور جائے.
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تجربے کے طور پر آپ کو موجودہ حالات کی طرف توجہ دلاؤں کہ اس وقت اتحاد کی کتنی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پورے ہندوستان میں اس ہفتہ وحدت
پر کتنا کام ہو رہا ہے, کہاں کہاں پر ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے, آپ خود غور فرمائیں کتنے شہروں میں اس وقت ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے, کتنے ممالک میں ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے بھی غور فرمایا کہ ہفتہ وحدت کی ضرورت ہے, اور یہ لفظ وحدت کو سن کر دشمن کے ہوش اڑ گئے اور پورے دشمن کی صفوں میں دراڑ پڑ گئی. جب ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا ہم اتحاد قائم کریں گے تو یہ لفظ اتحاد کی اس لفظ کو سنتے ہی ہم تو متحد نہیں ہوئے, دشمن ڈر گیا اور دشمنوں نے آپس میں اپنے اتحاد کی بات شروع کر دی کہ اگر مسلمان متحد ہو جائے تو کیا ہوگا. اور فرمایا اگر مسلمان متحد, جبکہ مسلمان کوئی متحد نہیں ہو رہے ہیں, نہ کوئی پیسہ اتحاد کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے, نہ کوئی ہمارا عمل ہمارا قدم اتحاد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اب بتائیے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن صرف یہ ہمارا میسیج, یہ صرف ہمارا یہ کہنا کہ ہندوستان میں بھی ہفتہ وحدت منایا گیا, دشمن کے ہوش و حواس اڑنے کے لیے کافی ہے. معلوم ہے آپ دیکھیے, جب رہبر نے اتحاد کی بات کہی تو خود استعمار نے اتنی سازشیں ہمارے اندر کی ہیں کہ خود ہمارے ہی اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ جو رہبر کہیں اس کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے. معلوم ہے آپ کو, یہ آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ یہ جو میں آپ کو بہت ہی صاف لفظوں میں کہوں کہ جب رہبر نے خونی ماتم کے خلاف فتویٰ دیا, اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جب فتویٰ دیا تو اس کی مخالفت شروع ہو گئی. کیونکہ فتویٰ دیا اس لیے مخالفت ہو رہی ہے. اور کتنے لوگوں نے خونی ماتم اس لیے کیا کیونکہ رہبر نے منع کیا, اس لیے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں مامور کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف ہمیں بات کرنا ہے. بس ہمیں امام حسین کے لیے خون نہیں بہانا ہے, رہبر کے فتوے کے خلاف. آپ کو معلوم ہے 91 میں بہت بڑا جلوس نکلا تھا صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے, یہ جانے بغیر کہ کیوں کہا ہے, اس لیے کہا ہے, کیوں کہا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایران کے لیے کہا تھا. شریعت کا حکم ایران اور جغرافیائی حدود کے لیے نہیں ہوتا ہے, شریعت کا حکم سارے سب کے لیے ہوتا ہے, شریعت کا حکم. لیکن لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے منع کیا گیا عزیزان گرامی, جبکہ اس سے پہلے کیا جاتا تھا, کسی نے بھی منع نہیں کیا تھا, اور اب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ منع کیا جائے. لیکن رپورٹ اتنی سامنے آئی کہ ایک فرقہ لگ گیا تھا تشیع کی دشمنی میں. دیکھیے, دشمنی میں ایک فرقے کو جنم دیا گیا ہے. شیعہ سنیوں کو لڑانے کے لیے استعمار نے پورا ایک فرقہ جنم دیا ہے, جس کا کام ہی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے. پورے ہر مجلس میں, شیعوں کی مجلس میں سنی آتے تھے, پوری تاریخ گواہ ہے. تاریخ کا انکار تو آپ نہیں کریں گے, تاریخی اسناد موجود ہے کہ ہر مجلس میں شیعوں کی سنی آتے تھے, سنیوں کی ہر مجلس میں شیعہ جاتے تھے. تو دشمن کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ شیعوں کی مجلس میں سنی آئے, سنیوں کی مجلس میں شیعہ جائے, بلکہ شیعوں کی مجلس میں بحری آتے تھے, مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ آتے تھے. ان کی تصویریں موجود ہیں, میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. ان تصویریں موجود, وہ لوگ موجود ہیں ابھی اس وقت کہ جو آیا کرتے تھے. تو ایک فرقے کو جنم دیا گیا تاکہ دونوں کو الگ کیا جائے, ایک ایسی چیز روش قائم کی جائے جس کی وجہ سے دونوں الگ ہو جائے, یعنی یہ لوگ مجلس سے بھاگ جائیں. تو ان کو مجلسوں سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ان کو ڈرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ان کو الگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور کہا کہ جو ہے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کیسی جانوروں کی تصویریں ڈال کے بتایا جا رہا ہے کہ جانور محبت کرتے ہیں, یہ لوگ آپس میں محبت نہیں کرتے, یہ اپنے بچوں کو جو ہے خما لگا رہے ہیں. یعنی یہ سوشل میڈیا پر پوری طاقت سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے دولت صرف کی جا رہی ہے دونوں کو الگ کرنے کے لیے, شیعہ سنی کو الگ کرنے کے لیے. اور پھر رہبر نے کہا کہ اتحاد ہونا چاہیے, تو اتحاد ہونا چاہیے غلط بات تھی یہ. اگر ہم یہاں پر اتحاد کی بات نہ کریں تو کون سا مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہر مسلمان اگر ایک دوسرے سے نفرت کرے تو آپس میں مل جل کے رہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے, یہ بات کر کے کتنے شیعوں کو محفوظ کر دیا مختلف ممالک میں. ایک لفظ اتحاد کی بات کر کے رہبر نے کتنے شیعوں کو محفوظ کر لیا وہاں پر, کہ جہاں ان کی آبادیاں کم ہیں, جیسے سری لنکا ہے, جیسے انڈونیشیا ہے, جیسے ملیشیا ہے, جیسے ایتھوپیا ہے, جس طرح سے فلپین ہے, وہاں جہاں پر ان کی آبادی کم ہے شیعوں کی, ان کو محفوظ کر دیا اس طریقے سے, ان کی جانیں بچائی ہیں اس طرح سے. تو کیونکہ आप देखिए अब लंदन की जहाँ पर MI6 के इन्होंने बात कही तो मेरे बात जहन में आई कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लंदन में पूरे चैनल देके बिठाए गए। मिसाल के तौर पे यासिर हबीब को पूरा एक चैनल देके बिठाया गया, अल्लाह यारी को एक चैनल, हमारे साथ पढ़ता था अल्लाह यारी, उसको जो है चैनल देके बिठाया गया। अफगानी लड़का था, हमारे हुजतिया में रहता था, हमारे सामने आते जाते हमने कई बार उसको देखा। वो जो है उस वक्त से कोई इस्तेमारी एजेंटों के हाथ में बिकना शुरू हो गया था। वो बहुत तेज़ तेज़ आता और बहुत तेज़ तेज़ जाते हुए हमने उसकी झलक कई बार देखी। तो वो लड़के को पूरा चैनल देके बिठाया गया है, बड़ा सा मामा उसके सर पर रख दिया गया। अभी आप देखें करोड़ों रुपये उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, यानी एक अल्लाह यारी को पूरा चैनल देके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। एक चैनल जो है यासिर हबीब को देके, ये सारी बातें आप तक नहीं पहुँचती, आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। हम खुद हम जो है इस वक्त मीडिया से बहुत दूर हैं, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी हमको खबर नहीं। कितने चैनल जो है इस वक्त लंदन में चल रहे हैं सिर्फ इत्तेहाद के खिलाफ। ये डर उनको पैदा हो गया कि अगर ये इत्तेहाद हो जाए तो क्या होगा, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि तुम अरब हो के ईरान से क्यों मिल रहे हो, और ईरान से कहा जा रहा है कि तुम लोग जो है इनकी हमदर्दी क्यों कर रहे हो, तुम तो शिया हो, तुम जो है फलस्तीन के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तुमने कहा ला शिया ला सुन्निया, ना शिया ना सुन्नी, बल्कि हुजूर की जात और इस्लाम हमारे दरमियान में मुश्तरक, हम तुम्हारे मुकाबले में एक हो के बताएंगे कि इज्जत इस्लाम पे हमला होगा तो सारे मुसलमान एक हो। मस्जिद की बात जब आएगी, मस्जिद अक्सा की बात आ जाएगी या बाबरी मस्जिद की बात आ जाएगी, ये सारे मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो रहा, तो ये मुसलमानों की शऊर की कमी है। ये मुसलमान अजहान का दिवालिया निकल गया है, तो ये तो हमें मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन हम इस पर भी मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। अरब लोगों के लिए शर्मनाक बात है, जैसा कि हसन रूहानी ने कहा, अरबों के लिए शर्मनाक बात है कि फ़लस्तीन का सौदा हो रहा है, फ़लस्तीन का सौदा हो रहा है, सारे अरबों से जो है ताल्लुकात बना लिए गए हैं और ताल्लुकात बना के फ़लस्तीन का खात्मा अनकरीब करने वाले हैं ये लोग, उसके बावजूद भी गोया इस साजिश में सारे मुसलमान शरीक हैं, सारे मुसलमान शरीक हैं। अभी अमरीकी सफारत खाना खुलने वाला है यरूशलम में, पाए तख्त इसराइल का यरूशलम को बनाया जाने वाला है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा पूरा फ़लस्तीन, पूरा फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा चंद दिनों में। लेकिन अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के का रसूल के मानने वाले मौजूद हैं, कभी भी ये काम नहीं होने देंगे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये काम नहीं होगा। लेकिन उनकी कोशिशें ये हैं कि उन्होंने तो सबको मिला लिया है आपस में, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से जो है इत्तेहाद होगा। यकीनन जो है इत्तेहाद, एक बड़ा इत्तेहाद कायम होगा, और अनकरीब ये इत्तेहाद बनने की ज़रूरत है, और ये इत्तेहाद बनेगा। ये चाह रहे थे कि लिबनान को तोड़ दिया जाए, ईरान से अलग कर दिया जाए, ये चाह रहे थे कि शाम को ईरान से अलग कर दिया जाए, ये चाह रहे थे कि यमन को पे हमला करके यमन को तोड़ दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ना यमन टूट सका, ना लिबनान टूट सका, ना शाम टूट सका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की मदद किस तरह से इत्तेहाद को मदद कर रहा है अल्लाह। एक तरफ इत्तेहाद के लिए हम ताकत लगा रहे हैं, पूरी शियों की ताकत लग रही है, और कुछ शिया नाआकिबत शिया और ये जो अपने आप को अखबारी और अपने आप को जो एसोसिएशन वाले, ये दो लोग काम पे लगे हुए हैं शियों के अंदर फूट डालने के लिए। शियों का पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, शियों की ताकत बर्बाद कर रहे हैं, शियों की कुव्वत बर्बाद कर रहे हैं। शिया चाह रहे हैं इत्तेहाद करें, इत्तेहाद करें, दुश्मन के मुकाबले में खड़े हों, इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और ये लोग इत्तेहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये दो फिरके शियों के अंदर चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो ईरान से करीब ना हो और इत्तेहाद ना करें, इत्तेहाद ना करें, इत्तेहाद का हिस्सा ना बने। इस बड़े ग्लोबल जो इत्तेहाद हो रहा है, मुसलमानों का जो अजीम इत्तेहाद हो रहा है, इस इत्तेहाद में जो है अरब भी शामिल है, तुर्क भी शामिल है, इसमें सारे वो हक पसंद लोग शामिल है। एक बड़ा इत्तेहाद कुफ्र के मुकाबले में बन रहा है, इसराइल की जुल्म के मुकाबले में एक इत्तेहाद कायम हो रहा है। आप देखें इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, एक बड़ा इत्तेहाद कायम हो रहा है कि जिसमें तुर्की भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, कतर भी शामिल है, लिबनान भी शामिल है, इराक भी शामिल है, शाम भी शामिल है, फिलस्तीन भी शामिल है। इतने ममालिक का एक बड़ा इत्तेहाद कायम हो रहा है। عمان بھی شامل ہے اس اتحاد میں. اب عنقریب جو ہے پھوٹ پڑنے, ابھی آپ دیکھیں آج کی نیوز یہ ہے کہ جی سی سی میں پھوٹ پڑ چکی ہے, خود جی سی سی کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے, عربوں کے اندر پھوٹ, اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ دولت کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے, اقتدار کی بنیاد پر نجات کے نام پہ اتحاد ہوگا تو زیادہ دن تک نہیں چلے گا. عربوں کے نام پہ انہوں نے اتحاد کیا, عربی نام پر اتحاد کیا, اسلام کے نام پر نہیں. اتحاد اسلامی انہوں نے قائم نہیں کیا بلکہ عرب لیگ قائم کیا, انہوں نے جی سی سی قائم کیا, انہوں نے جو ہے پورے اس میں کیا ہے صرف عرب شامل ہے, جی سی سی میں عرب شامل ہے, عرب لیگ میں عرب شامل ہے, تو یہ عربوں کا اتحاد. آپ حالات سے آپ کو آگاہ ہونا ضروری ہے, یہ حالات سے آگاہی, عدم آگاہی کی بنیاد پہ یہ فرقے بنے اور ہمارے بھائی ہمارے بچے ان فرقوں سے جڑے ہوئے, یہی ناگاہانہ کیفیتوں کی وجہ سے اور یہ باتیں ممبروں سے اسٹیج سے نہ بیان کرنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ نہ سکے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, اخباریت کیوں بنی. سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے جھوٹ ہے, یہ سب باتیں دکھاوے کی ہے. اصل بات ہے کہ ایران کے خلاف شیعوں کو اکسا کر انہیں الگ کرنا, یہ ہے استعمار چاہتا ہے کہ شیعوں کو اس اتحاد سے دور رکھنا جو گلوبل اتحاد قائم ہو رہا ہے. یہ جو بڑا اتحاد قائم ہو رہا ہے مسلمانوں کا, اس مسلمانوں کے اتحاد سے شیعوں کو دور کرنا ہے, اس کے لیے یہ فرقے بنائے گئے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو الگ کریں, نوجوانوں کو الگ کریں. کیا مقصد ہے؟ ابھی دیکھیے حیدرآباد کے اندر جو ہے ایسوسیشن کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا, وہ لوگ ڈر گئے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ جو ہے پوری دنیا اس وقت, اب خطر کے آنے کے بعد تو عربی دنیا میں اختلاف پڑ گیا, عربی دنیا کے ہوش اڑ گئے کہ بھائی اس نے کھلے عام کہا خطر نے, میں نے ابھی آپ کو سنایا دو دن پہلے کہ خطر کے وزیر خارجہ نے کھلے عام کہا کہ ایران سے ہم کو لڑایا جا رہا ہے, ایران سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے, ایران سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے, ایران حق پر ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ایران کے خلاف بول رہے ہیں, ایسوسیشن ایران کے خلاف بولتی ہے ہمیشہ, اپنے بچوں کو, کون سے بچوں کو, پڑھے لکھے بچوں کا ذہن خراب کر رہی ہے. اس کا کام صرف یہی ہے, یہ نہ کہ ان کو دین خراب کرنا ہے بلکہ لوگوں کو الگ کرنا ہے. یہی دین کی, ارے دین کی بنیاد اتحاد ہے, تو گویا یہ دین کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اتحاد دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کے سلیبس میں کیا لکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بچوں کا ذہن تیار کر چکے ہیں, اپنی کلاسوں میں اپنے بچوں کو آمادہ کر چکے ہیں کہ تم لوگ خامنہ ای کی طرف نہ جانا, رہبر کی طرف نہ جانا, رہبر تمہارے لیے شجر ممنوع ہے, حسن نصراللہ تمہارے لیے شجر ممنوع ہے. یعنی حسن نصراللہ اور خامنہ ای یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو کھٹک رہی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہم پورے عالم اسلام پر حملہ کریں گے, پورے عالم اسلام کا دیوالیاں نکال دیں گے, پورے عالم اسلام کو تباہ کر دیں گے, ان کے پورے اتحاد کو ختم کر دیں گے, ان کے اندر اختلاف کے بیج بو دیں گے. لیکن یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اختلاف عالم اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ان دو لوگوں کے چہرے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, فرقے بن ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ان کی پوری توجہ یہ ہے کہ ان دو شخصیتوں پہ حملہ کیا جائے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شبیب رضوی نے کیا کام کیا, دو لوگوں کو حملے کا نشانہ بنایا, ایک خامنہ ای صاحب کی توہین کی, ایک حسن نصراللہ کی توہین کی. کیونکہ دو لوگوں کھٹک رہے ہیں, جو دو لوگ استعمار کے لیے کھٹک رہے ہیں یہی ایسوسیشن کے لیے بھی کھٹک رہے ہیں, یہی اخباریت کے لیے بھی کھٹک رہے ہیں. غور فرمائیں, اخباری سب کو مانیں گے لیکن خامنہ ای کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, وہ حسن نصراللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہی ایسوسیشن ہے, وہ سب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, وہ مودی کو مان لیں گے, وہ یوگی کو مان لیں گے, وہ سب کو مان لیں گے, لیکن آیت اللہ خامنہ ای کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ استعمار مودی سے تو ملتا ہے لیکن آیت اللہ خامنہ ای سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو جو استعمار کا نظریہ ہے وہی ایسوسیشن کا نظریہ ہے. اور آپ کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں کے بعد حیدرآباد میں بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے ایسوسیشن کا, جس میں 200 سے زیادہ امام جمع ہونے والے ہیں. یہ لوگ جمع کر رہے ہیں, حالانکہ وہ لوگ کو کچھ نہیں پتا ہے, ان کو صرف یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو بھی حوضۃ المہدی یا جو ہے وہ نجفی حوض سے پڑھ کے نکلے ہیں, ہم سب کو یہاں دعوت دے رہے ہیں. حیدرآباد کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ حیدرآباد میں مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو, شبیب رضوی نے کہا ہے خامنہ ای صاحب کی توہین کی ہے, حیدرآباد سے کوئی بیان آیا ہمارے علاوہ؟ آپ بتائیں حیدرآباد سے کسی نے بیان دیا؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے سیف, ہمارے لیے جگہ محفوظ ہے, اور فرمائیں یہاں اخباری ہے, یہ لوگ بھی کوئی کچھ نہیں کہیں گے. اگر ہم جو ہے رہبر کے خلاف بولنے والوں کی تائید کریں گے تو یہاں اخباری کیا ہماری مخالفت کریں گے؟ یہ بھی نہیں کریں گے, یہ کہیں گے اور اچھا ہو رہا ہے. رہبر کے خلاف اگر کوئی لوگ بول رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, حسن نصر اللہ کے خلاف بول رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, تو اخباری بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور جو نام نہاد لوگ ہیں جو رہبر کی تائید میں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ اصولی لوگ, یہ لوگ بھی خاموش بیٹھے رہیں گے, یہ لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو آسانی سے یہ لوگ حیدرآباد کے اندر ایک بڑا گڑھ بنا لیں گے اپنا. اور حیدرآباد کو انہوں نے کیوں چنا جبکہ لوگ نجفی اور بمبئی میں ہیں؟ بمبئی میں ان کو جو ہے آسانی تھی, بمبئی میں عوام زیادہ ہے, بمبئی میں جو ہے ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں. لیکن بمبئی کو چھوڑ کے حیدرآباد کیوں آ رہے ہیں؟ سب حیدرآباد کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حیدرآباد کے لوگ کچے ذہن کے ہوتے ہیں. حیدرآباد میں کوئی بات کھل کے بیان ہی نہیں کی جاتی, لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب تک کہ ان کو صاف صاف نام لے کر نہ بتایا جائے ان کے دماغ میں آتے, یہ اشارے سمجھتے نہیں ہیں. حیدرآباد والے اشارے سمجھتے نہیں ہیں. اگر ان کو بتایا جائے کہ کچھ لوگ کچھ کون لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو نام لے کے ہمیشہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسوسیشن آف امام مہدی جو بمبئی میں جس کا گڑھ ہے, نجفی ہاؤس جس کا گڑھ ہے, اور جس کے جو ہے مدرسین شبیب رضوی وغیرہ احمد عابدی ہے. جب تک کہ نام لے کے نہ سمجھائے حیدرآباد والوں کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ لوگ تخیاغا تخیرز عابدی کا فرق نہیں جانے کبھی. اتنا ایک بہت ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں, میں نے خود جو ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک صاحب رہتے ہیں وہاں دارالشفا میں تخیرز عابدی کے نام سے. میں نے کہا وہ میں ہی ہوں. کہا نہیں آپ, ہم تو آپ کو جانتے ہیں, برسوں سے جانتے ہیں. آپ تخیاغا ہیں, ہم آپ کو نہیں جانتے, ہم آپ کو زمانے سے جانتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں. وہ کوئی اور صاحب ہے تو جنہوں نے کتاب وغیرہ لکھی ہے, سنا کوئی کتاب لکھی ہے, وہ الگ صاحب ہیں. یہ وہ قوم ہے, حیدرآباد ہندوستان کا وہ شہر ہے کہ جہاں لوگ اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتے. یہاں پہ نہ اخباری کسی کو معلوم ہے, نہ ایسوسیشن معلوم ہے, نہ دنیا کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ایک وحشی سرزمین کے, جبکہ آئی ٹی کا مرکز جس شہر میں ہے اس شہر کے لوگوں کو کوئی حقیقت نہیں معلوم ہے. اس لوگوں کو نہیں معلوم ہے, سوشل میڈیا سے کٹے ہوئے, حالات سے کٹے ہوئے. ذمہ دار آپ اور ہم ہی ہیں, ہم ہی لوگ ہیں, ہم اور آپ ہیں. اور کون شعرا ہیں, خطبہ ہیں, ذاکرین ہیں. آپ شعرا ہیں, ہم ذاکرین ہیں, اور جو ہے ہمارے بزرگ جو علماء ہیں وہ لوگ جو ہے ذمہ دار. جی ہاں, وسیم رضوی کے خلاف بھی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کہنا کون چاہیے؟ کہنا جو ہے شعرا کو چاہیے. ایک شعر آپ کی زبان سے نہیں نکلا, ایک جملہ ہماری زبان, لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو لہٰذا ہم دعا کریں پروردگار ہمیں شعور عطا فرمائے, پروردگار ہمارے اذہان کو کھولے, پروردگارہ ہمیں فہم عطا فرما, ہمیں جو ہے قرآن فہمی اور حقیقت فہمی اور اسلام فہمی اور دین فہمی عطا فرمائے, جذبے مذہبی جذبے دینی حقائق کو سمجھنے بصیرت عطا فرمائے, حقائق اور علماء مراجع کو سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. ہمیں پروردگار صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم وقت کے نائب امام کو سمجھیں تاکہ جب امام آئے تو ان کی معرفت حاصل کر سکیں. آج جہلا سمجھ رہے ہیں, آج دوسرے مسالے کو دوسرے مذاہب کے لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں پہ آج بھی پردہ پڑا ہوا ہے. لوگ ان کے نام پر جمع ہو رہے ہیں. آج ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت تہران میں مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہیں اور آج ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. آج ہم لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے شہر میں ان کی ایک تصویر نہیں لگ سکتی ہے, ہمارے شہر میں ان کی اتنی شدید مخالفت. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مراجع کو سمجھ سکیں, علماء کو سمجھ سکیں اور ان کے نقش قدم پہ چل سکیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سورہ فاتحہ سے تمام ہو. بسم الله الرحمن الرحيم.